السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران الإسلام اور خواتین الإسلام،
respected brothers and sisters،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے دین کی فکر ہمیں پیدا فرمائی.
It is the greatest mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that He has put the effort of the deen, importance of the effort of the deen in us.
جب دین کی فکر امت میں آ جاتی ہے، دین کی طلب آ جاتی ہے، تو پھر دین کے تمام شعبے زندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
When someone had this demand of the deen, then all of the branches of the deen would blossom.
اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے دین کی طلب امت میں لانے کی جدوجہد شروع کی.
May Allah subhanahu wa ta'ala fill the qabr of Hazrat Ilyas Sahab rahmatullahi alayhi with the most noor that he built the demand of the deen in the ummah.
Because tablighi mehnat ki buniyad isi par thi ki ummat mein deen ki talab aa jaye.
Because the work of tabligh is based upon one desiring the work of the deen.
Isliye ki uski buniyad iman par hai, isliye iman par mehnat shuru ki gayi.
Because it is based upon iman, and in order to gain iman we must work hard for it.
اور جب امت میں دین کی طلب آ جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے دین کے سارے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ امت میں زندہ ہونا شروع ہوتے ہیں.
When the ummah has desire for the deen, it is obvious that all of those demands that the deen had along with it will also be fulfilled.
طلب اور ایمانیات کی مثال بنیاد اور پلروں کی سی ہے.
Desire and demand is just like the example of pillars of a building.
اور پھر جب پلر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر تقاضے آتے ہیں. تقاضوں کی مثال لیونگ روم ہے، بیڈ روم ہے، کچن ہے، باتھ روم ہے، ڈائننگ روم ہے، یہ سب یہ تقاضے ہیں گھر کے.
When pillars of a building are made to stand, then all of the demands of the building are fulfilled. The living room, the bedroom, the kitchen are all part of the demands of the building.
اگر بنیادیں نہ ہوں تو تقاضے پورے نہیں ہو سکتے.
If there is no foundation, then the needs and the demands cannot be fulfilled.
Isliye jo log khali buniyad ki baat karte hain, unko puri baat ki fehm nahi mili.
That's why those who speak only about the foundations, they don't have a complete understanding of the building.
Aur jo taqaze pura karna chahein aur ummat mein buniyadein hi khadi bhi na ho, to wo taqaze kaise pure kar pate.
And those that want to fulfill the needs and the demands, and yet there is no foundation of the building, how will they be able to build upon it?
اسی لیے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ ہے کہ جب امت اس محنت پر آئے گی، تو پھر دین کے جو پورے تقاضے ہیں، مسجدیں بننے کے تقاضے، مدرسے قائم ہونے کے تقاضے، تزکیہ اور تربیت کے تقاضے، حلال کھانے کے تقاضے، حلال کمانے کے تقاضے، اور حقوق کے ادا کرنے کے تقاضے، یہ سب تقاضے امت پورے کرنے پر آئے گی.
That's why Hazrat Mawlana Ilyas Sahab rahmatullahi alayhi, he says that when the ummah comes upon building, when they come upon the foundations and they build them, then they will go one by one to fulfilling all of the needs about building the masajid and the madaris and all of the different needs of eating halal and etc. when they have a good foundation.
ابھی یہ تقاضے ہی ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے تھے کہ یہ امت کے اجتماعی تقاضے ہیں کہ امت کو اس پر قائم ہونا ضروری ہے.
These that were mentioned so far to you are merely needs and demands of the ummah.
اور یہ تو کچھ ہیں اس میں سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں.
And these are just some amongst which we are responsible.
امت کو تو بہت کچھ کرنا ہے.
The ummah has much else to do.
اس لیے کہ پورا دین اس کا ایسا ہے کہ جو پوری زندگی پر حاوی ہے، تو کام بھی اس کو بہت کرنا ہوگا.
Since the deen encompasses entire life, obviously the work is that big as well.
اس وجہ سے یہ جو تقاضے ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں اور ہمارے دین کے ہیں اور ہماری ذمہ داری کے ہیں.
For this reason, these demands that we have, these are for our deen and these are our demands and our needs.
پہلے جب مسلمانوں کی حکومتیں ہوتی تھی،
When there were Muslim governments in place,
تو مسلمانوں کے جو گورنمنٹ والے ہوتے تھے، حکمراں طبقہ ہوتا تھا، وہ ان تقاضوں کو ٹیک کیئر کرتا تھا.
those that were in charge would take care of these needs of the ummah.
اور ان تقابلوں پر آنے والے مصارف کو اس کے انتظامات کو اس کے اخراجات کو ان کی ساری چیزوں کو وہ لوگ ذمہ دار ہوا کرتے تھے
the organization of fulfilling these needs in terms of the monetary funds in terms of all of those powers that are needed were taken care of those that were in charge
بیت المال ہوتا تھا بیت المال سے یہ تقاضے پورے ہوتے تھے
there was a بیت المال and from this بیت المال fund all of these needs were fulfilled
جیسے گورنمنٹ کا خزانہ ہوتا ہے اس سے سارے تقاضے پورے ہوتے ہیں
Just like when a government has a budget, all of the needs of the country are taken care of from there.
بلدیہ کے سارے تقاضے جو ہوتے ہیں، اسکولوں کے سارے تقاضے جو ہوتے ہیں، ایجوکیشن کے سارے تقاضے جو ہوتے ہیں، ہیلتھ کیئرنگ کے سارے تقاضے جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ حکومت پورا کرتی ہے تو یہی صورت پہلے اسلامی تقاضوں کی مسلم حکمرانوں کے پاس ہوا کرتی تھی
Just like a government takes care of all of the infrastructure needs of the country, the school needs, the education needs, the food and the environmental needs, similarly the government at that time, our Muslim government, would take care of all of these needs of the Muslim Ummah.
جب مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا
When the backbone of the Muslims was broken
اور مسلمان پوری دنیا میں منتشر ہو گئے
And the Muslims were separated and divided in the entire world.
اور بغیر چرواہے کے بھیڑ بکریاں بن گئے
And they became a flock without a shepherd.
تو مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ آیا ان کو صرف زندہ رہنا ہے یا دین کے تقاضوں کو بھی زندہ رکھنا ہے جانوروں کی طرف صرف زندگی گزار کے چلا جانا ہے یا اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان پر ہے
to be lived like animals and live through it just like animals do by eating and drinking or do we fulfill the needs of the deen
علماء کرام نے اس شعور کو زندہ کیا مسلمانوں میں کہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام ہمارے لیے سب سے پہلے ہوتا ہے تو جو اس کے تقاضے ہیں وہ ہمیں پورے کرنے ہوں گے
The ulama brought this awareness amongst the ummah that these needs of the deen must be fulfilled for us and for us, for Muslims, Islam is the first priority.
اس لیے پھر مسلمانوں کو ان سارے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے اوپر برڈن ڈالنا پڑا
So for the Muslims to fulfill all of these needs, the Muslims have to take all of these burdens on their own shoulders.
اور یہ ان کے لیے برڈن نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہوگی یہ ان کے لیے مصیبت نہیں بلکہ اللہ پاک کی نعمت ہوگی کہ حق تعالی شانہ نے ان کو یہ چانس دیا موقع دیا
This wasn't a trial or a calamity for Muslims, rather it is a great opportunity for Muslims.
اس لیے کہ جب دین کے تقاضے پر کوئی مسلمان اپنے طور پر حصہ لینے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ بھی اس کو ذاتی طور پر عنایت کیا جاتا ہے
So when the Muslims come forth to fulfill the needs of the deen on their own, Allah subhanahu wa ta'ala comes forth to reward them on His own.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی امت کے ذہن کو ایسا بنایا ہے کہ تم کو دین کی نصرت کرنی ہے
For this reason Allah subhanahu wa ta'ala built the minds of this ummah that they must do the nusra and the help of this deen.
چاہے نصرت کا انتظام کرنے والی کو گورنمنٹ پائی جائے یا نہ پائی جائے مسلمان ہوتا ہے انصار اللہ میں سے
Whether there be a government there to fund those needs or not, the Muslims must be the ansar, the helpers of Allah.
Kunu ansar Allah. Iman walo, Allah ki madad karne wale bano.
Become the helpers, ansar of Allah subhanahu wa ta'ala.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا لفظ کتنا بھاری ہے اگر آپ سوچیں کہ اللہ کیا ہوتا ہے اس کو اللہ پاک اپنی مدد فرما رہے تو آخر وہ کتنا بڑا انعام کا کام ہوگا کتنی بڑی چیز ہوگی کہ اللہ نے اس کو اپنی مدد بتایا
If you think how great Allah subhanahu wa ta'ala is and He attributes this help to Himself, how great and magnanimous this help must be in of itself.
اور رسول کی نصرت بتایا
And Allah subhanahu wa ta'ala said, help the messenger.
نصرت الگ چیز ہوتی ہے اور عبادت اور نیکی الگ چیز ہوتی ہے جو ہم اطاعت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اس کو نصرت نہیں بولتے حضور کے طریقے پر معاشرت اختیار کرنا حضور کے طریقے پر لباس اختیار کرنا کھانے پینے میں سنتوں کا اہتمام کرنا رہنے سہنے میں سنتوں کا کرنا شادی بیاہ سنت کے طریقے پر کرنا ختنے کا نظام زندہ رکھنا یہ نصرت میں شمار نہیں ہوتا ہے اس کو نصرت نہیں کہتے
Fulfilling all of the sunnah and walking, talking, eating and all the different walks of life is not called nusra.
Nusra جو ہے اس کام کو کہتے ہیں کہ جس میں دین کی حیات اور دین کی اشاعت اور دین کا پھیلاؤ اور دین کا نفع دوسرے تک پہنچنے کی شکل بنتی ہو
Nusra means to keep this deen alive and spread it to others.
اسی وجہ سے نصرت کا حق الگ رکھا گیا دین کے اور اتباع کا حق الگ رکھا گیا
For this reason Allah subhanahu wa ta'ala kept different rights and obligations for Nusra helping and ibadah separately.
Hazur sallallahu alaihi wasallam ke huquq yek jagah bayan kiye gaye.
In one place the rights of the messenger sallallahu alaihi wasallam mentioned.
Usme ye farmaya ke falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa ittaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun.
For this reason, Allah subhanahu wa ta'ala said, الَّذِينَ آمَنُوا those that believe in him, وَعَزَّرُوهُ and they have the utmost respect and honor for him, وَنَصَرُوهُ and then they help him. For them is a great
thing. نہیں نہیں نصروہ کے بعد ایک اور ہے وَتَّبَعُوا اور اتباع بھی کریں.
And they follow him, وَتَّبَعُوهُ.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نصرو الگ ہے اتباعو الگ ہے.
That means نصرا and اتباع, helping and following are two different things.
یہ الگ الگ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اتباع ذات کی حد تک محدود ہوا کرتی ہے, نصرت متعدی ہوا کرتی ہے.
This is because اتباع following is related to oneself and نصرا is related to others.
تو وہ تمام کام جس میں اسلام کا تادیہ ہو, دین کے کسی بھی کام کا تادیہ ہو, وہ نصرت کہلاتا ہے.
Those things in the deen that related to others, that's called nusra.
Aur ye zimmedari har musliman ki pehle din se Allah ne rakhi.
And this is the responsibility of each and every Muslim from the first day.
Chahe musalmanon ki zimmedari ko koi dusra nibhane wala rahe ya na rahe.
Whether there is someone to fulfill those deeds or not.
Isliye musalman jis condition mein bhi hoga ye zimmedari us par aa jayegi.
For this reason, in whatever situation a Muslim is in, that is the responsibility.
اب ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں ہمارے دین کی حفاظت اور دین کی نصرت ہمارا فرض ہے.
In those calamities and situations we are passing by, helping in nusra of the deen is an obligation of us.
اس وجہ سے میرے دوستو بھائیو, یہ جو تقاضے ہوں گے خاص طور پر اس ملک کے اندر اور جن حالتوں میں مسلمان یہاں سے گزر رہا ہے, اس حالت کے اندر امت مسلمہ کے دین کے تقاضوں کو لینا اور ان دین کے تقاضوں پر اپنے وقت کو, اپنے مال کو, اپنی صلاحیت کو لگانا, یہ نصرت الدین اور نصرت الرسول اور نصرت اللہ میں آئے گا.
In this difficult time and tribulation and calamity that the ummah is passing through, helping the ummah and fulfilling their needs, this will be the nusra of the deen.
اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ سچے ایمان والے وہی ہوتے ہیں جو دوسرے ایمان والوں کے ساتھ ساتھ دیتے ہیں اور نصرت کرتے ہیں. والذین کیا ہے وہ, والذین آووا ونصروا اولئک هم المفلحون, جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور نصرت کی وہ کامیاب ہوتے ہیں.
That's why Allah subhanahu wa ta'ala says, those that have they sheltered, wanasaru, and they help, those are the muflihun, the successful.
اس لیے علماء نے فرمایا کہ مسلمان کو اپنی صلاحیتوں سے دین کو اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت مستعد ہونا چاہیے.
That's why Allah subhanahu wa ta'ala says, a Muslim must always be ready with all of his capabilities to help the deen.
اور اللہ پاک ہی کی دی ہوئی امانت ہے جو کچھ ہمارے پاس جان ہے.
And this is a responsibility, amana, trust from Allah subhanahu wa ta'ala.
جو جان ہے وہ بھی.
Those that know for them.
نہیں نہیں جو ہماری جو ہمارا نفس ہے جو ہماری جانیں ہیں
ہماری باڈی
اور جو ہمارا مال ہے وہ بھی امانت ہے.
And those that are related, that which is related to our mal and our wealth, that's also amanat from Allah.
اپنے ناخن سے لے کے اپنے سر کے بال تک ایک چیز کے بھی ہم نہ خالق ہیں نہ مالک ہیں, نہ ہم نے اس کو خریدا ہے نہ بنایا ہے.
From head to toe, we are neither the owner of it, nor the creator of it, nor the maintainer or sustainer of it.
باڈی میں ایک چیز بھی ہماری نہیں ہوتی نہ ہمارے ماں باپ کی ہوتی.
Nothing in our body belongs to us nor our parents.
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. اللہ تعالیٰ ماں باپ سے فرما رہے ہیں کہ بتاؤ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں.
Allah subhanahu wa ta'ala says, do you see that which you put, is it Allah that creates or are you the creator?
اگر ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا پیدا کرنا تو سب چاند کے ٹکڑے بیٹھے ہوتے ہیں.
If the parents had created children, they would become a part of a star, each and every child.
اور کوئی یہاں وہاں کیوں پیدا ہوتا, سارے مکہ مدینہ میں ہوتے ہیں.
No one would be born anywhere else but Mecca and Medina.
اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اس لیے ہماری باڈی ہماری نہیں ہوتی.
So on the hand of Allah, for this reason, our bodies are not our own.
اور نہ ہم کو جو امان نعمتیں اللہ نے ہمارے آفاق سے دی ہیں, باہر کی جو ہوتی ہیں ہماری باڈی سے ہٹ کر, ان کو آفاقی نعمتیں کہتے ہیں, وہ ہماری ہیں.
Nor our external benefit, our external blessings belonging to us either.
وہ پوری کی پوری اللہ پاک کی ہوتی ہے. یہی وہ سیکرٹ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی جان کا نقصان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے.
This is the secret reason for which we cannot harm ourselves.
خودکشی کیوں حرام ہے اسلام میں؟
Why is suicide haram in Islam?
اس لیے کہ آپ کی ہوتی نہیں ہے باڈی کہ آپ اس کو خودکش کر دیں.
Because this body does not belong to me, how can I kill it?
اگر کوئی آدمی بلیڈ لے کے اپنی انگلی کاٹ لے اسلام میں یہ جائز ہے کیا ناجائز ہے؟ اگر اس کی ہے تو بھائی تجھے کیا، میں کاٹ لوں کچھ بھی کر لوں، ناجائز کیوں ہونا چاہیے، گناہ کیوں ہونا چاہیے اس بات پہ؟ نہیں، یہ حرام ہے اور اس پر گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کون ہوتے ہیں اس کو کاٹنے والے؟ ایک آدمی نے اپنے ڈالر کو پانی میں ڈال دیا، جائز ہے ناجائز ہے؟ اگر یہ پیسے آپ کے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ جہاں چاہے پھینکیں. وہ گناہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پوچھے گا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس کو پانی میں پھینکنے والے؟ تو جان ہماری نہیں ہوتی، اس لیے مال ہمارا نہیں ہوتا اور نعمتیں ہماری نہیں ہوتی. حق تعالی شانہ نے جان و مال کی نعمتوں کو اپنا قرب اور اپنی رضا، جنت کے درجات اور جنت حاصل کرنے کے لیے سبب کے طور پر، ذریعے کے طور پر ہمیں مرحمت فرمائی ہے. حق تعالی شانہ نے ذریعہ دیا ہمیں اس دنیا میں اپنے قرب کا، اسی لیے اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ دیکھو ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے، اور ہماری بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. سلاد سے مراد بدنی عبادتیں ہیں اور نسخ سے مراد مالی عبادتیں ہیں. بندہ ہے اللہ کے عبادت کے لیے، اور عبادت زبان سے ہوتی ہے، بدن سے ہوتی ہے، مال سے ہوتی ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت کے سامنے یہ تینوں ہدیے رکھے.
That's why when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went to Mi'raj, three things were put in front of him.
At-tahiyyatu lillah. Jitni zubani ibadatein hain wo sab aapke liye hain.
At-tahiyyat, all verbal ibadat are for you.
Wa salawat, jitni mali ibadatein hain wo aapke liye pesh hain.
And all monetary ibadat.
بدنی عبادتیں اللہ کے لیے،
اور
طیبات، اور جتنی مالی عبادتیں ہیں وہ آپ کے لیے. تو زبان بھی صرف عبادت ہی کے لیے ہے، جان بھی عبادت ہی کے لیے ہے، اور مال بھی عبادت ہی کے لیے، اور حضور عبادت ہی کرتے تھے. اگر اللہ کی مرضی کے لیے آدمی جان و مال کو اپنی ذات پہ بھی لگائے تو وہ عبادت ہی ہوتی ہے.
If for the pleasure of Allah a person uses his self and his wealth, it is the ibadat of Allah.
Allah ke liye duniya deen ho jati hai.
For Allah the use of the dunya becomes the means of the deen.
Aur ghairullah ke liye deen duniya ho jata hai.
And everything else besides Allah becomes dunya.
Agar namaz padhi jaye lekin Allah maqsood nahi hai to wo namaz dunya hai.
If someone prays but the objective is not to please Allah, that salah becomes a means of dunya.
Roza rakha jaye aur shariat ke mutabiq nahi hai to wo dunya hai.
If someone's fasting but not according to sharia, that's merely dunya.
To dunya Allah ke liye deen ho jati hai.
For Allah dunya becomes deen.
Aur deen baghair Allah ke, Allah ki marzi ke baghair, wo dunya ho jata hai.
If it's for some other purpose but the pleasure of Allah, then deen becomes dunya.
Aur sarkare do alam sallallahu alaihi wasallam ka to har harkat aur sukoon deen hi tha.
And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, each and every movement and non-movement was for the deen.
Isliye ye teen cheeze pesh farmayi hain, tahiyyatu lillah was salawat wat tayyibat.
For this reason it said salat tahiyyatu lillah was salawat wat tayyibat.
To Allah pak ne uske jawab mein teen cheeze di hain.
In place of it, Allah subhanahu wa ta'ala gave three things.
Haq ta'ala shanuhu ne har cheez ka muqabila rakha hai.
Allah subhanahu wa ta'ala kept a response for each and every
one. Isi wajah se farmaya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh.
That's why Allah subhanahu wa ta'ala said assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh.
Zubani ibadat ke mukabile mein salamti hai.
In place of verbal ibadah, we get salam, peace.
بدنی عبادت کے مقابلے میں رحمت ہے.
In place of bodily ibadah, we get rahmah and mercy.
مالی عبادت کے مقابلے میں برکت ہے.
In place of the monetary ibadah, we get barakah and blessing.
تین ادھر سے گئی, تین ادھر سے آ گئی.
So we came on this side, we came out on the other side.
اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی امت کو یاد کیا اور فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کیونکہ اس کے اندر پھر دوسری چیزیں انکلوڈ ہو گئی ہیں کہ جملے میں.
Then Allah سبحانہ وتعالی said,
then حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم,
then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم added salam and peace upon the slaves of Allah, in that all the other issues were incorporated.
اس لیے میرے دوستو بھائیوں, ہم مسلمان ہیں اور اسلامی اعتبار سے ہمیں جینا مرنا ہے, تو پھر ہمیں یہ ذہن بنانا پڑے گا. سب سے پہلے مائنڈ پریپریشن ہوتا ہے, ذہن بنانا ہوتا ہے, میکنگ مائنڈ ہوتا ہے. ہم ذہن بنا لیں کہ ہمیں اللہ کے لیے جینا ہے, اللہ کے لیے مرنا ہے.
For this reason we have to make up our mind, we have to live for Allah, and when we die for Allah.
لا تموتن الا وانتم مسلمون, تم کو مرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ پکے مسلمان نہ ہو.
لا تموتن الا وانتم مسلمون, you are not to die until you are proper Muslim.
لا تموتن نہیں کا صیغہ ہے, نہیں کا مطلب ہوتا ہے نہیں کرنے کا حکم. مرنا نہیں ہے تم کو, تم کو مرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو.
There's a prohibition, you are not allowed to die until you are Muslim.
یہ کیسی عجیب بات ہے, اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ آپ کو مرنے کی اجازت نہیں ہے.
What an amazing word, you are not allowed to die.
کیونکہ مرنا تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم کب مرو گے, اس لیے تمہیں انتظار نہیں کرنا ہے مسلمان بننے کے لیے پکے, بلکہ تمہیں ہر وقت پکے مسلمان رہنا ہے, کیونکہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے اور موت بغیر اسلام کے تمہیں منع کی گئی ہے, لہٰذا تمہیں ہر وقت اسلام پہ رہنا ہوگا.
Since you don't know when you're going to die, you better remain prepared that when that death comes, you're a proper Muslim, because you're not allowed to die unless you're a proper Muslim.
اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھایا.
That's why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم taught us the path of ibadah.
ہمارے مال کو انتہائی قیمتی بتایا.
And he said our wealth is extremely valuable.
اور ہماری جان کو انتہائی قیمتی بتایا.
And he said our souls are extremely valuable.
اور ہماری نالج اور صلاحیت کو اللہ نے انتہائی قیمتی بتایا.
And our knowledge and our capabilities and qualities are extremely valuable.
اگر اس کو اللہ کے لیے استعمال کیا جائے تو,
if we use it for the path of Allah,
اللہ کی رضا کے لیے,
for the pleasure of Allah,
اللہ کے دین کی خدمت کے لیے,
for the service of the deen of Allah,
اور اگر اس کے لیے استعمال نہیں ہوا یہ, تو یہ تباہ کرنے والی چیز ہے.
If it was not used for that purpose, then it's something that will destroy.
ایک طرف یہ فرمایا گیا کہ لا حسد الا فی اثنتین, رشک جو ہے نا سوائے دو چیزوں کا کسی چیز میں جائز نہیں.
It comes in hadith that you're not allowed to be jealous of anyone except three people.
رجل آتا اللہ علما, ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ لوگوں کو سکھاتا ہے.
One man that Allah gave him knowledge and he teaches people.
ورجل آتا اللہ مالا فسلطه على هلكته.
And a man that Allah gave him wealth and he made him such that he has to spend it.
مسلط کر دیا اس کو اللہ کے لیے خرچ کرنے پر. وجہ اس کی یہ کہ علم ایسی صلاحیت ہے کہ جتنے لوگوں تک پہنچ جائے گا یہ, اس پر لوگ عمل کر لیں گے, بیٹھے بٹھائے اس کے اکاؤنٹ میں وہ عمل آ جائے گا. کتنا وقت لگتا ہے مسئلہ بتانے میں؟ ایک ہزار رکعت سے زیادہ ثواب ملتا ہے صرف ایک مسئلے کو جاننا.
So no one masala, it gives you the reward of more than 1,000 rak'ah.
Batane mein kitna sawab hoga?
What is the reward then you think of the
jitno ko bataya jaye utno mein kitna sawab hoga?
Each and every person you explain, you get that much sawab.
10 lakh aadmiyon ko aapne bata diya, 10 lakh ne amal kiya, wo 10 lakh amal aapke account mein.
You told a million people and a million people acted upon it, the million people's actions are in your account.
اس لیے ہمارے ائمہ مجتہدین کے ثواب کو کسی کیلکولیشن کے ذریعے سے آپ اکاؤنٹ نہیں کر سکتے.
For this reason, those mustahideen amongst our ummah, you cannot calculate their rewards.
Imam Abu Hanifa ne jo masle nikale, karoda aadmi sainkdon barson se ibadat kar rahe hain, kaun unke hisab ka batayega ki us bande ko sawab kitna mila?
Imam Abu Hanifa radhiyallahu ta'ala anhu, he explained this thousands of years ago. How many people are acting upon it? No one can count.
Rajulun ata Allahu ilman, Allah Pak ne jisko ilm diya aur wo phailata hai usko, is waste ke uski badi fazilat hai.
A man that Allah gave knowledge, he spread it because it has great virtue to spread.
علم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا علم اور اللہ کا قانون ہمیشہ اویلیبل ہونا.
What is knowledge? Knowledge is that Allah's rules and regulations be available to each and every person at all times.
Allah ye chahte hain ki mera qanoon zinda rahe taaki jo jis waqt amal karna chahe available ho uske liye.
Allah wants his deen to be available and the knowledge of it so that whoever wants to act upon it, whenever they have it available to them.
Kisi bhi line se.
In whichever way.
Ek subah ho gayi, itne sare logon ko alag alag masle pesh aa gaye.
Every morning each and every person has so many different.
Kisi ko ghusl ka, kisi ko wuzu ka, kisi ko taharat ka, kisi ko roze ka, kisi ko namaz ka, kisi ko zakat ka, kisi ko haj ka, umre ka, aur kisi ko nikah ka, kisi ko talaq ka, kisi ko inheritance ka, kisi ko hidanat ka, kisi ko radaat ka. Jitne masle kisi ko pesh aa, qanoon ilahi kya hai, wahy ilahi kya hai, isme wo batane wala hona farz hota hai ummat mein.
So many different issues that each and every person faces every day about tahara, about salah, about hajj, about zakat, all the different branches of the deen. It is far to spread the knowledge of that deen and let them know.
Ye wo secret hai jiski wajah se alim ki fazilat hoti hai.
This is the secret why the virtue of an alim is so.
Fazl alim ala al abid ka fazli ala adnakum. Sarkar ne farmaya ki alim ki fazilat deendar aadmi par. Abid se murad deendar hai. Jo bedeen hai usse behtar nahi hai. عالم کی فضیلت دیندار آدمیوں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم پر ہے.
The virtue of an alim upon a regular, obedient, right, dutiful slave of Allah is like the virtue of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upon the lowest of you.
اگر یہ جملہ حضور فرمائے نہیں ہوتے اور کوئی مولوی بولتا تو اس کی تو گردن مار دیتے ہیں.
If it wasn't Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said it, and someone else, some alim said it, I think we would all attack him.
کیا بدتمیزی کر رہا ہوں گے. حضور کی فضیلت اب کی امت پر کیسی ہے؟
What is the virtue of?
مگر یہ حضور نے فرمایا تاکہ لوگوں کو پتا چلے اس بات کے وزن کا, اس بات کی اہمیت کا کہ اللہ کے قانون کا زندہ رکھنا ہر وقت اویلیبل رکھنا اس کو امت میں ہر وقت یہ کتنا اہم ہے. اگر وحی الہی زندہ نہیں رہے گی تو دین پر لوگ چلنا چاہیں گے تو کیسے چل پائیں گے.
So Rasulullah said this to explain the importance of this, that the deen be available at all times so that the slaves of Allah can act upon it.
Uski wajah se uski fazilat isliye nahi hai ki wo tablighi hai. Alim ki fazilat isliye nahi hai, wo tablighi bhi hai, wo shaykh bhi hai, wo deendar bhi hai. Nahi, qanoon ilahi ke muhafiz hone ki wajah se uski fazilat hai.
The virtue of an alim is not because he's part of the tabligh, not because he's part of the tasawwuf or any other kind of the deen, it's because he has the knowledge of the rules and regulations of Allah in him.
Wo sachcha alim hai to wo sari cheeze rakhega isme shak nahi, lekin uski asal fazilat ki base kya hai.
If he's a proper alim, he'll have knowledge of all the branches, but this is the base of his virtue.
Isse maloom ye hua ki kitni ahmiyat is waqt ke ilm aisi cheez hai to jisko Allah ne ilm de diya wahi ka wo rashk ke qabil hai ki wo kya kuch kama ke le jayega.
This is why the one who has been given the knowledge of wahi, he is to be envied.
Aur jis aadmi ko Allah ne maal diya aur usko uske kharch karne par musallat kar diya,
and the man whom Allah has given wealth and he has forced him to spend,
wo bhi qabil e rashk hai.
He is also qualified to be envied.
Wajah uski ye hai ki wo maal se wo kuch kama lega jo apni jaan se aur salahiyat se nahi kama sakta.
Because he can earn with his wealth but he cannot earn with his wealth.
Agar usne kharch nahi kiya hai to fir koi kamal nahi hai usme.
If he didn't spend it, there's no virtue in that.
Phir to wo qanoon ki virasat hai.
It's just like the inheritance of Qanun.
Phir to Firaun ki virasat hai.
It's like the inheritance of Firaun.
Phir to Haman ki virasat hai.
It's like the inheritance of Haman.
Phir to Shaddad ki virasat hai.
It's like the inheritance of Shaddad.
Phir to Qaum-e Shu'aib ki virasat hai.
پھر
قوم عاد و ثمود کی وراثت ہے. پھر وہ کفرہ اور فسقہ کی وراثت ہے. نہیں, وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے پر اس کو لگا دیا.
No, but rather that person that Allah has given wealth and forced him to spend it, that he spends it all the time.
Kyunki aisa aadmi wo sab cheez le leta hai maal ke zariye se jo kisi aur zariye se usko nahi mil sakti thi.
Because that person buys with his wealth what no he cannot do with anything else.
Aap hafiz ab nahi ban sakte.
He cannot just say,
lekin aapne maal laga ke ek bacche ko hafiz bana diya.
But he put on his wealth to make a child hafiz.
Aa gaya nahi aapke account mein pura hai.
There is actually some in your account or not.
آپ عالم نہیں بن سکتے لیکن مال لگا کے عالم بنا دیا. بہت نمازیں نہیں پڑھ سکتے لیکن پیسہ لگا کے مسجد بنا دی. جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں آگے نہیں آگے. اتنی نمازیں اگر آپ عمر بھر پڑھتے رہے تو بھی جمع نہیں کر سکتے جتنے ایک سال میں جمع کر لیتا ہے مسجد بنانے والا.
You cannot earn that much salah your whole life, but you can earn in one year of building a masjid.
ایسے ہی ضرورت مندوں پر خرچ کرنا, مسلمانوں پر خرچ کرنا, اسلام کے تقاضوں پر خرچ کرنا, اچھی پبلشنگ پر خرچ کرنا, دین کی بات پھیلانے پر خرچ, یہ ساری چیزوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ مسئلے مسائل چھاپ دینا, وہ جو مسئلے علماء سے اس نے سنے اس نے اس کو چھاپ دیا اور لوگوں میں بانٹ دیا, جتنے لوگوں کو مل جائیں گے وہ فلائر اس کے دیے ہوئے وہ سب کا ثواب اس فلائر بانٹنے والے کو جس نے پیسے خرچ کیے مل جائیں گے.
Similarly, in spending in each and every branch and need of this deen, if you, let's say, for example, spend a pamphlet and a person reads it, each and every person who reads it and gets the right amount, you get the reward of that action he makes.
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی تو غریب صحابہ کو بڑی پریشانی ہوئی.
When Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم explained the virtue of spending wealth in the path of the deen, then those that were poor among the Sahaba, they became very worried.
کہنے لگے اللہ کے رسول, صحابہ اہل الدسور, ذہب اہل الدسور بالدرجات, یہ مال والے تو درجے لے لیے لے گئے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جو جس کے لیے خرچ کر دے گا اس کا اس کو پورا ثواب مل جائے گا. من جحد الغازی فقد غزا, جس نے ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے پیسے لگا دیے تو وہ جتنی بھی محنت کرے گا اللہ کے راستے میں پورا ثواب اس کو مل جائے گا, حضور نے فرمایا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ غریب لوگ آئے کہ اس کا کیا حل ہے ہمارے پاس, ہم درجے ان کے برابر کمانا چاہیں تو ہم کیا کریں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر, 200 مرتبہ پڑھا کرو, غریبوں سے یہ فرمایا. اور فرمایا کہ جو 200 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے اس کو کوئی مال والا اوور ٹیک نہیں کر سکتا اس کے ثواب. تو وہ صحابہ تو سارے صحابہ تھے, مالدار صحابہ بھی صحابہ تھے, انہوں نے دیکھا غریب کچھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہو رہا ہے یہ, حضور نے بتا دیا, وہ تو خوش ہو گئے تھے صحابہ, غریب صحابہ. تو جتنے مالدار صحابہ تھے وہ بھی تسبیح لے کے بیٹھ گئے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک, ان کے پاس بھی ٹائم تھا, مال بھی خرچ کرتے تھے پھر یہ تسبیح بھی پڑھنے لگے. پھر غریب صحابہ چلے گئے حضور کے پاس, کہنے لگے اللہ کے رسول غضب ہو گیا, وہ بھی پڑھ رہے ہیں اب یہ, حضور نے فرمایا اب اس کا کوئی علاج نہیں, اب یہ ان کی لک, یہ ان کی اپرچونیٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے ان کو یہ نعمت دی تھی, انہوں نے اس سے بھرپور صحیح فائدہ اٹھا لیا. اسی لیے اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی میرے دوست. اور یہ فرمایا جو تم خرچ کرو گے اس میں تمہارا ہی ہے, میرا کچھ نہیں ہے.
And that's why Allah subhanahu wa ta'ala said, whatever you spend is for you, it's not for me.
وَمَا أَنفَقْتُمْ فَلِأَنفُسِكُمْ,
whatever you spend is for yourself.
وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ, اور یہ تو تم کو معلوم ہے کہ تم صرف میرے لیے خرچ کرتے ہو.
And you should know that you should, nothing is spent except
for وَمَا تُنفِقُونَ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ. تین باتیں فرمائی, ایک تو یہ کہ جو تم خرچ کرتے ہو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے, دوسری بات یہ فرمائی یہ تو تمہیں پتا ہے کہ خرچ کرتے ہو میرے لیے تبھی تمہارا فائدہ ہوگا, وہ تیسری بات فرمائی جو تم خرچ کرو گے وہ پورا پورا دے دیا جائے گا.
Allah subhanahu wa ta'ala said three things, whatever you spend is for your own benefit. But then he said second thing with the condition, that must be with the pleasure, only for the pleasure of Allah. And third thing, whatever you spend will be repaid to you.
ایک ہے آخرت میں واپس دے دیا جانا, اور دوسری بات یہ ہے کہ آخرت میں بھی واپس دینا برکت کے ساتھ اور دنیا میں بھی برکت کے ساتھ واپس دینا. یہ اس امت کے ساتھ خاص ہے کہ اس کو آخرت کے ثواب کے علاوہ دنیا میں برکت کے ساتھ واپس کر دیا جائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ مضمون ہے کہ جو تم سے لیا جا رہا ہے, یوتکم خیر مما اخذ منکم, جو تم سے لیا جا رہا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دیا جائے گا, جب یہ آیت اتری تو اس پر ایک واقعہ پیش آیا.
When this ayah was revealed that which you give you will be repaid and greater than that. There was a story related to it.
غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو گئے تھے.
In the expedition of Badr, حضرت عباس رضی اللہ عنہ was captured.
ابھی تک وہ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیے تھے.
He didn't openly become Muslim yet.
اور ابو جہل سے دوستی تھی.
And he had friendship with Abu Jahl.
وہ پکڑ کے لے گیا.
And Abu Jahl caught him and took him.
تو بدر میں قید ہو گئے.
And he became captured.
تو بدر میں جو لوگ قید ہو گئے تھے ان سے مال لینا طے ہوا کہ اگر وہ فدیہ دے دیں تو مال لے کے ان کو چھوڑ دینا.
The condition was that they get ransomed and then their money would be, and then they would be returned.
اور ہر آدمی سے 20 مسقال سونا لینا.
And to, the condition that you had to give was 20 مسقال price for each ransom.
تو حضرت عباس سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے 20 مسقال سونا دے دو چھوڑ دو جو ضابطہ ہے آپ میرے چچا رہے تو کیا ہوگا.
So it was said that give this 20 مسقال and you will be free.
تو انہوں نے فرمایا کہ میں کہاں سے دوں میرے پاس نہیں ہے پیسے.
Where will I get from?
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ام فضل کے پاس جو پیسہ آپ لگا کے آئے ہیں وہ کیوں نہیں دیتے. ام فضل حضرت عباس کی بیوی کا نام ہے. تو عباس نے فرمایا کہ بھتیجے تیرے کو کیسے معلوم, تجھے کیسے پتا اس کا کہ میں ام فضل کے پاس پیسے لگا کے آیا ہوں. کہنے کہ مجھے اللہ نے بتایا. حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تم سے لیا جا رہا ہے بے فکر رہو وہ دے دیا جائے گا. کیونکہ اسلام تو میرے اندر پہلے سے آ چکا تھا, صرف میں نے ظاہر نہیں کیا تھا. تو میں نے دے دیا وہ اور چھوٹ گیا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی برکات کا مشاہدہ شروع کیا. اللہ رب العزت نے 20 غلام مجھے دیے اور ہر غلام میرے لیے کماتا تھا اور ہر غلام ہر سال 20 مسقال سونا کما کے دیتا تھا. ہر سال دیتا تھا اور ہر غلام دیتا تھا 20 مسقال سونا جتنا ان سے لیا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے. دل کا جذبہ اور خلوص صحیح ہونا چاہیے.
We just need to bring out
نیت اگر ہماری صحیح ہو تو ہمارا اللہ کے لیے دیا ہوا مال کہیں نہیں جاتا.
If our intentions are proper, our wealth doesn't go anywhere.
اس لیے میرے دوستو مسلمان کا مال صرف چار جگہوں پہ لگتا ہے.
That's why a Muslim wealth should be expended
یا تو اللہ کے دین کی نصرت کے لیے لگے گا.
One for the help of the deen of Allah.
یہ اس کا اصل مصرف ہے.
That's the real thing.
اور مسلمان کے مال سے مراد مالدار مسلمان کا مال نہیں ہوتا ہے. مسلمان کو جو مال اللہ نے دیا ہے وہ مال. مولانا محمد عمر پالن پوری فرمایا کرتے تھے کہ مالی خرچ میں ہمیشہ غریب امیر سے آگے ہوتے ہیں. اور جانی مجاہدے میں ہمیشہ امیر غریب سے آگے ہوتے ہیں. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ غریب کے پاس 10 روپے ہیں اس نے 10 روپے دے دیے اللہ کے لیے. امیر کے پاس 100 ہیں اس نے 10 دے دیے. یہ دونوں 10-10 لیکن ایک نے 100% دیے ہیں اور ایک نے 10% دیے. اور اللہ کے پاس حساب آدمی کی اس ذاتی حیثیت کے اعتبار سے ہوگا, خالی کوانٹیٹی کا نہیں ہوگا. اسی لیے ایک ایک ڈالر میں 10-10 ڈالر میں بھی جو برکتیں دیکھی گئی ہیں ساری دنیا کے دینی مدرسے چل رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سب امیر لوگ ہی چلایا کرتے ہیں اداروں کو, نہیں, زیادہ غریب لوگ چلاتے ہیں. امیر بھی اپنی قسمت کے اعتبار سے حصہ لے لیتے ہیں. ورنہ امیر اپنی امارت کے اعتبار سے دینے بیٹھے تو لمبی چوڑی کہانی بنتی ہے. بہت وہ دکھاتا ہی نہیں. وہ ہاں جس نے دیا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے اسے کتنا دیا ہے اور اس کی کیپیسٹی کیا ہے, یہ کتنے دین کے لیے لگا سکتا ہے. اگر میں اللہ سے معاملہ کرنے جاؤں اور اپنی گنجائش کو دیکھوں تو پھر امیروں کے خرچ کا یہ انداز آپ نہیں دیکھ سکتے. وہ تو ادھر سے ادھر سے ایک پاکٹ جیب نکالیں گے اس میں سے 100 کی نوٹ چھوڑ دیں گے, 50 کی نوٹ چھوڑ دیں گے, 20 کی نوٹ چھوڑ دیں گے, 10 کی نوٹ چھوڑ دیں گے, 5 کی بھی چھوڑ دیں گے, ایک ڈالر نکال کے مسجد کے ڈبے میں ڈالیں گے. اپنا تو انداز یہ ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے میرے دوستو. ہم اپنے بساط کے بقدر اللہ کے دین کی حمایت اور نصرت کا اظہار کریں اور اللہ کو دکھا دیں کہ واقعی ہمارے اندر کی ذیل یہ ہے کہ یا اللہ تیرے دین کے لیے کچھ ہو جائے.
We must show our ambition and show our zeal for the cause of the deen.
اور دوسری جگہ مسلمانوں کے مال کے خرچ کی عبادتیں ہیں.
And the second place where we should spend our wealth
is ibadat. عبادات میں ہمارا مال لگتا ہے.
For ibadat we should spend our wealth.
جیسے مسجد کے لیے مسجد نماز پڑھنا عبادت ہے, بغیر نماز مسجد کی ہوتی نہیں, وہ لہٰذا مسجد بنانا عبادت ہے. تو مسجد پہ جو ہمارا لگتا ہے وہ نصرت دین میں نہیں آتا, وہ عبادت میں آتا ہے.
Like building a masjid, in a masjid ibadat is done. Building that masjid is doing ibadat.
مدرسے میں جو لگتا ہے وہ نصرت میں آتا ہے.
That which we use in a madrasa, that's for the help.
لوگوں کو فرق نہیں معلوم ہے.
Many of us don't know the difference between them.
اور اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے.
And helping the deen, the nusra of the madrasa, that is great.
اور زکات پہ مال لگتا ہے تو زکات دی جاتی ہے اسے.
Third
وہ عبادت ہے.
Third which is spent for zakat.
حج عبادت ہے, حج میں مال لگتا ہے. اور تیسرے مسلمان کے مال کا مصرف ہے اس کی ذات اور اس کے بیوی بچے.
Third place the Muslim should spend his wealth for himself and his children.
مسلمان کا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا پورے صدقے کا ثواب ہے.
Muslim spending upon his family is complete
صدقہ. حتى لقمة تجعل في فم امرأتك, یہاں تک کہ جو وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں دے دے اللہ پاک اس پر تجھے صدقے کا اجر و رحمت فرمائے.
So the point of that bite of food, morsel of food you bring to your wife's mouth, that is complete sadaqah.
لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف دین کے لیے لگانے کو کہتا ہے, بیوی بچوں کو دینے کو نہیں کہتا. بھائی بیوی بچوں کے دینے پر تو صدقے کا اجر ہے.
People think that Islam tells us to spend it for the deen and not for our children and our wife. That's not true. Islam.
ہماری مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ چونکہ بیوی بچوں پر دینے کا حکم ہے اس لیے بیوی بچوں پر ہی لگا دیتے ہیں اور یہ دوسری چیزوں کو بھولتے ہیں. شکایت اس بات کی ہوتی ہے.
Because we forget our families, that's why that's the complaint that comes.
اور چوتھی چیز ہے مسلمانوں کی ضرورتوں پر خرچ کرنا.
The fourth thing is to spend upon the needs of the Muslims.
بیواؤں پر, مقروضوں پر, یتیموں پر, فساد سے متاثروں پر, تعاون سے متاثروں پر, زلزلے سے متاثروں پر, مظلومین پر, اسارہ اور قیدیوں پر. یہ بھی مسلمان کے مال کا مصرف ہے. اس چار کے علاوہ مسلمان کے مال کا کوئی مصرف نہیں ہے. فضول خرچیاں, ریاکاری, فضول دعوتیں, اسراف, یہ ساری چیزیں جو مسلمان آج کرنے لگا ہے اپنی دولت کو, وہ اپنے لیے وبال جان خرید رہا ہے. اسی لیے دین کے جب تقاضے سامنے آئے میرے دوستوں, تو ہمت اور حوصلے سے آدمی کو اللہ کے دین کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے.
When the needs of the deen come forth, each and every one of us needs to come forth and show our mission.
اور جب مسلمانوں کے لیے کنڈیشن ایسی ہو جائے کہ اگر وہ خرچ کریں گے تو ان کی کچھ تاریخ بنے گی ورنہ ان کی تاریخ بگڑ جائے گی, ایسی سچویشن میں ان کی اہمیت اور ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے.
When the condition comes that Muslims will be wiped off without this spending, without these needs fulfilled, then it becomes even more.
جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں کیا مسلمان اسٹیبلشڈ ہیں؟
The Muslim established in which country we live in?
کیا اسلام اسٹیبلشڈ ہے؟
اسلام اسٹیبلشڈ ہے.
نہ مسلمان اسٹیبلش ہے یہاں پہ, نہ مسلم نہ اسلام اسٹیبلش ہے.
مسلم اسلام اسٹیبلش ہے.
اور کسی بھی وقت تخطف کا ڈر رہتا ہے کہ ان کو اچک لیا جائے, ان کا حساب, ان کو کھا کے ختم کر دیا جائے. آپ اندازہ لگائیے ہم کس نازک صورت حال میں ہیں. جو چیز اسٹیبلش ہوا کرتی ہے اس کے حالات الگ ہوتے ہیں.
That thing which is firmly established, its condition is different.
یہاں پر جو ہے مادیت جو ہے ملک بحیثیت ملک کے یہاں کی اقتصادیات اسٹیبلش ہے نا, تو کیسی کیسی یونیورسٹیز ہیں, کیسی کیسی ایجوکیشن دنیا کی پائی جاتی ہے, کیسے کیسے لیب پائے جاتے ہیں, کیسی کیسی ریسرچ پائی جاتی ہے, کیسی کیسی کمپنیاں پائی جاتی ہیں, تب جا کے یہ ملک جو ہے نا اسٹیبلش ہے اپنی فیلڈ کے اندر.
To see the materialistic advancement of this nation, we see the universities and we see the labs and the hospitals and all of those great institutions, then we see how established.
مسلمانوں کی کتنی یونیورسٹی پائی جاتی ہے اسلام کے بارے میں؟ پورے امریکہ میں کوئی ایک بڑی یونیورسٹی بتا دو آپ.
So one Muslim university in all of America.
کچھ بھی نہیں.
Nothing.
اس کا مطلب یہ کہ اسلام کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ بھی.
That means we Muslims in Islam have nothing here.
بڑی مشکل سے اگر کہیں 100-200 اپنا یہ دارالعلوم ہے نیو یارک کا, اس میں 100-200 بچے پڑھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ان کے پاس کچھ بچے پڑھتے ہیں, کہیں اس کے پاس تھوڑے سے بچے پڑھتے ہیں, یہ شمار ہے کچھ اس کا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کوئی شمار ہے؟ یہ تو بالکل بالکل بیبیز ہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں بحیثیت مسلمانوں کے، لاکھوں کی تعداد میں ملینوں میں مسلمان آ گیا، اس کے پاس کوئی جو ہے نا کوئی اسلامک یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی عالم بننے کا نظام نہیں ہے، کوئی مفتی بننے کا نظام نہیں ہے، کوئی بہت بڑا ادارہ نہیں ہے، کوئی ریسرچ سینٹر نہیں ہے اسلامیات کے اوپر. میں نے دوستوں کیا حالت ہے ہماری یہاں پہ؟
We have no university, all these things that we see 200 children here, 100 few here, few there, that doesn't mean anything. Those numbers are completely infants in front of millions of Muslims.
Pure mulk pe nazar daro kahin nahi hai.
Look at the national level, there's nothing here.
Masjidein kaisi hain? Zyadatar to hum basement mein namaz pad rahe hain.
In many cases we're playing.
Iska naam Islam ka establish hona hai.
It's called Islam establishment.
Yeah, aisi masjidein to do chaar hi hain kahin kahin.
There are like these kind of masjids are few.
بلڈنگوں کے نیچے بیسمنٹ میں جہاں پہ عام حالتوں میں لوگ جاتے بھی نہیں، وہاں تو ہماری نمازیں ہو رہی ہیں.
Many places we just pray in the near basement.
تو اس کا مطلب کیا بنا کہ ہم کس حالت سے گزر رہے ہیں؟
We have to see what condition.
یہ ابتدائی حالت ہے. اس وقت اگر مسلمانوں نے قربانی نہیں دی، واللہ العظیم تاریخ ان کو بھلائے گی نہیں، ان کے مجرمانہ اس غفلت کا خمیازہ ان کو بھی بھگتنا پڑے گا اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا.
When the beginning stages in this nation, if we don't come forth and we don't establish institutions, then history will never forgive us. We will have to take the consequences of this negligence later on.
دین کی خدمت رکھنا ہے، زندہ دین کو زندہ رکھنا ہے، تو یہاں علماء یہاں پیدا ہوں، مفتی یہاں پیدا ہوں، اور بغیر علماء اور مفتیوں کے کنٹینیو پیدا ہوئے کہ کوئی بھی جگہ اسلام زندہ نہیں رہتا.
To keep the services of the deen alive, we must have ulama and mufti al-islam born in this country, within these borders.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اور مسلمانوں کی جو صورت حال ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ایک چھوٹا سا ادارہ شریعہ بورڈ کا قائم کیا، تو کیسی ان کی معاشرت ہے، کیسے ان کے معاملات ہیں، کیسے ان کے اخلاق ہیں، کیسے ان کی شادی بیاہ کی لائف ہے، کیسے ان کے بچوں کی پرورش اور سرپرستی کا انداز ہے. صبح سے لے کے شام تک کیسز ہی کیسز آتے ہیں ہمارے پاس بھی شریعہ بورڈ میں. بہت مسلمان بیتبار مذہب کے خستہ نازک حالت میں ہیں.
We see the conditions of the Ummah. We saw these presentations about the different services. Those needs that the Ummah is in right now, that all those issues related to their societal matters, related to their parenting, related to their children, relations, all of these different needs, we get cases every day, morning, tonight. The Muslims are very sensitive and in a bad situation.
40s میں بھی مسلمان آئے تھے، 30s میں بھی آئے تھے، 50s میں بھی آئے تھے، لیکن ان سے غفلت ہو گئی. اس وقت یہ کرنے کے کام تھے جو اس وقت ہم کو کرنا پڑ رہا. اگر وہ اس وقت وہ کر لیتے تو ہم اگلے اسٹیج پہ ہوتے.
اگر
وہ گزر گئے ان پہ رونے سے فائدہ نہیں ہے.
They pass by, crying upon them in the
ان پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ ان کو معاف کر دے. مگر اللہ ان کو معاف کرے پھر ہماری آنے والی نسلیں ہمیں یہ کہے کہ اللہ انہیں معاف کرے، یہ کوئی دکھ ہے؟
We're saying Allah forgive them. Do we want just merely that? The next generation just says only that they were negligent, the forgive them.
ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مرتد ہو رہے ہیں.
And thousands of
پوری دنیا میں ڈھنڈورا ہے کہ امریکہ میں اسلام پھیل رہا ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. مجھے صرف ایک دن کا حساب بتا دو کہ مسلمان کتنے آئے، اور یہ دیکھ لو کہ مسلمان کتنا گیا اس میں سے. ایک ایک بڑی بڑی سٹی میں ہزاروں لاکھوں مسلمان آیا، اور پکڑنے کو جائیں تو لاکھ ڈیڑھ لاکھ سے ملتا نہیں زیادہ. 10 لاکھ مسلمان آ گئے، 5 لاکھ مسلمان آ گئے، پکڑنے کو جائیے تو 1 لاکھ ہاتھ میں آ رہا ہے، بقیہ 4 لاکھ کہاں گیا؟
Any Muslim, you go to any city, any nation, any country, any city, you see thousands, any state, thousands and millions came. You go to look, you only find a few thousand, few hundred. Where did the rest go?
ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام سے نکل رہے ہیں.
Thousands are going out of the deen.
اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں.
We don't count that.
اور شتر مرغ کے طریقے سے اپنا سر جو ہے نا ریت میں ڈال دیتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا.
We hide our heads in the ground and no one can see us.
ایسی بات نہیں ہے میرے دوست بھائی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ پاک پوچھے گا، اس لیے دین کے لیے محنت کرنا ہے اور دین کے تقاضوں پہ لبیک کہنا ہے، اور دین کے تقاضوں پر لبیک کہنے کے لیے اپنی جان اور مال دونوں کو لگانا ہے.
Presenting yourself for the deen, we must bring.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہے.
And we must hope the best from Allah.
Aur Allah se dua bhi karni hai.
And we must ask from Allah.
Aur Allah se qubooliyat bhi mangni hai.
And we must ask acceptance from Allah.
Ki Allah qubool farmaye tabhi qubooliyat hai, warna wo cheez maqbool nahi hoti.
Allah has accepted it never and it will never be maqbool.
Hamara maal maqbool hoga Allah ke qubool karne par.
If Allah accepts it, then it will be acceptable.
Agar Allah qubool na kare to hame taufeeq nahi hogi.
If Allah does not accept it, we will not never get ability to.
Humne apne paise bacha liye to hum samajhte hain ki maine bewakoof bana diya.
We saved our money and stored it away.
मैंने अपने पैसे बचा लिए.
Now I saved this much money.
उनको ये नहीं पता है कि ये मुनाफिकीन के सफ में चला गया.
He doesn't know that he became a munafiq.
इस वास्ते कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं मुनाफिकीन से लेना नहीं चाहता. ये कुरान पाक में है.
It comes in the Quran that Rasulullah doesn't want to take from the munafiqin.
कभी भी अल्लाह के दीन के लिए जब तकाजा आए जान का माल का पीछे हटना इंतहाई खतरनाक होता है.
When the needs of the Muslims come in their bodily form and in their wealth form, moving back and going away from it, it's a very dangerous sign.
वो अलामत होती है उसकी माल में नहुसत की. वो अलामत होती है उसकी जान में नहुसत की.
It's a sign that there is bad fortune in his wealth and in his body.
उसके गुनाहों की असरात की.
It's a sign of his sins.
कि गुनाहों के असरात की वजह से अल्लाह पाक महरूम करने का फैसला करते हैं. और जब अल्लाह से बंदा तौबा करता है माफी मांगता है तो फिर अल्लाह उसकी जान माल को कबूल करते हैं. फिर उसको बड़ी बड़ी तौफीकात देते हैं. रास्ते निकालते हैं. तरकीबें सुझाते हैं. तरकीब सुझाते हैं.
And Allah shows him how to do it.
वो ऐसा एडजस्टमेंट करता है कि अपनी जरूरतें भी पूरी हो जाती है और अल्लाह के दीन के तकाजे भी पूरे हो जाते हैं.
And Allah brings such a situation out that he's able to fulfill his own needs and that of the deen.
इसीलिए अल्लाह पाक ने साफ फरमा दिया कि ईमान वालों तुम्हारे बीवी बच्चे तुमको अल्लाह की बंदगी और इताअत से गाफिल न करें.
That's why Allah subhanahu wa ta'ala said, let not your wealth and your children keep you negligent from the deen.
इस वजह से मेरे दोस्तों अल्लाह ने फरमाया कि तुमको तुम्हारी बीवी बच्चे गाफिल न करें. फिर ये फरमाया वानफिकू मिम्मा ला तुलहिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़ौलाइका हुमुल ख़ासिरून. वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम. अल्लाह की इताअत करने से, यहाँ जिक्र से मुराद ताअत है, वो करने से बीवी बच्चे न रोके. इसका मतलब ये होता है कि अनफिकू खर्च करो. तो खर्च करो तुम, खर्च करने में उन बीवी बच्चों की तरफ ऐसा ध्यान मत दो कि खर्च करना रुक जाए तुम्हारा. मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत. इससे पहले खर्च कर दो कि मौत आ जाए. फयकूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फअसद्दक़ वअकुन मिनस सालिहीन. कहने लगे कि परवरदिगार टाइम दे देते थोड़ा तो मैं खर्च कर देता और नेकों में शामिल हो जाता. वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़सन इज़ा जाअ अजलुहा والله خبير بما تعملون.
Those of you who are believers, let not your wealth and your children distract you from the zikr, the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Whoever does that is a complete loser. So what should you do to keep yourself away from that? Spend before that time comes. When his death comes and he says, oh Allah, give me another chance, I will spend. But when the time of a person comes, it will not be delayed, it will not be forgotten a single moment, and Allah knows each and everything that we do.
यही हाल औरतों कि खर्च की जिम्मेदारी, नुसरत की जिम्मेदारी औरतों पर उनकी हैसियत की बकदर है. उनसे भी तकाजा होता है कि तुम भी अल्लाह के दीन की नुसरत में मत हिस्सा लो.
And the same responsibility of the help of the deen and spending in the path of Allah is upon women just like upon men upon their own situation.
Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam chanda farmaya karte the. Chanda sunnat hai.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to do fundraising.
Aur Hazrat Bilal farmate hain ki auraton mein chande ke liye bayan farmate the.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to give bayan to fundraising amongst the women.
Matlab ki jab Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam auraton mein chande ke liye bayan karte hain to koi qurat, कोई अपने कान की बालियां और कोई अपने हाथ के जेवर, कोई अपने गले के जेवर, वो पेश कर दिया करता था. हज़रत बिलाल वादा पर तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायतें देख लीजिए आप उसमें कि औरतें पूरा हिस्सा लिया करती थी अपनी इस्तेआत की बकदर के दीन की नुसरत में हमारा भी हिस्सा हो जाए.
बिलाल
अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत मौका दिया और बड़ी खिदमत की है औरतों ने दीन की. मेरे भाई
अल्लाह की मच अपॉर्चुनिटी एंड वुमेन देयर मच सर्विस ऑफ द दीन.
मुझे एक छोटा सा किस्सा सुना के हम तश्कील की तरफ जाते हैं. हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी मस्जिद है, ताजुल मसाजिद.
In India we have a very big masjid.
वो जामे मस्जिद दिल्ली से भी बड़ी है.
It's bigger than Jami Masjid Delhi.
पूरे हिंदुस्तान में उतनी बड़ी मस्जिद नहीं
है,
बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी नहीं है. बादशाही मस्जिद से भी बड़ी है.
It's bigger than Badshahi Masjid.
वो मस्जिद सिर्फ एक औरत की बनाई हुई है.
It's made by one woman.
اور انہوں نے اپنے مہر سے بنایا, بیگم بیگم نواب نے, نواب بھوپال کی جو بیگم تھی انہوں نے اپنے مہر سے وہ مسجد بنوائی تھی. خالی اس کی میناریں تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی, تو اس کو صحیح کرنے کے واسطے ابھی چند سال پہلے مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی, میناریں صحیح کرنے کے لیے 7 کروڑ روپیہ لگا.
ہزار
آدمیوں کے وضو کرنے کی جگہ اللہ پاک نے جب دیا ان کو تو انہوں نے کیا بھی ایسا. اس لیے میں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اللہ کے دین کی نصرت میں حصہ لیں, جتنا آپ سے ہو سکتا ہے کمانے کی کوشش کریں کہ اللہ کے پاس ذخیرہ کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, دین کے کام ہو جائے ہمارے اس ملک میں, مسلمانوں کے تقاضے پورے ہو جائیں, بچوں کی تعلیم اور تعلیم و تربیت کا نظم صحیح ہو جائے, مسلمانوں کے جو مسائل حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پوری ہو جائے, مسلمانوں کو حلال کھلانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ قابو میں آ جائے. اس لیے میرے دوستو جو تقاضا ہمارے سامنے آئے ہم اس میں لبیک کہیں, کریں گے انشاءاللہ سب ساتھی, سب حصہ لیں گے, کسی ایک کو بھی میرے دوستو چھوٹنا نہیں ہے. ہمارے سامنے شریعہ بورڈ کا جو تقاضا آیا ہوا ہے, بڑے مجاہدے سے یہ لوگ لگے ہوئے میرے بھائی, 6-6 مہینے سے ان کے پاس تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں, 60,000 کے مقروض ہیں یہ, 1-1 سال کی بھی تنخواہ ان کو نہیں ملی ہے, مگر یہ لگے ہوئے رہے اپنے کام سے. یہ بےچارے کب تک قربانی دیں گے؟ ہم کچھ بھی حصہ نہیں لیں گے ان کے ساتھ. ہمارا اپنا کام بنتا ہے کہ ہم ان کا تعاون کریں, ان کو جگہ کی ضرورت ہے, ادھر ادھر در در پھر رہے ہیں, پہلے یہاں تھے, یہاں سے انہوں نے خالی کرایا, وہاں چلے گئے, وہاں اتنا چھوٹا کمرہ ان بیچاروں کا ہے کہ ہم کو مہمان کے طور پر رکھ بھی نہیں سک رہے, کہنے کے مطلب وہاں آپ کو ہم اس لیے نہیں لے رہا کہ وہاں جگہ ہی نہیں ہے, ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, وہ مولانا جمال الدین صاحب کے کمرے میں جا کے بیٹھے ہوئے ہوں, ایک کمرہ نہیں ہے. شریعہ بورڈ 9 سال سے کام کر رہا ہے اور اس کی سروسز آپ دیکھ رہے ہیں, اور ان لوگوں کی تنخواہیں 6-6 مہینے نہیں ہوتی, اور تنخواہ کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بولنے کی چیز نہیں, تنخواہ ایسی چیز ہے کہ وہ بولنے کی نہیں ہے اس وقت امت کو کہ وہ ہمارے عالم کو ہم دے کے آتے ہیں, اس کی خدمت کیا ہوتی, کچھ بھی بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے, لیکن تو یہ تقاضے ہیں ہمارے سامنے, $60,000 کے یہ مقروض ہیں اس وقت, ان کو جگہ چاہیے, ان کو اخراج ایکسپینسز چاہیے. اب یہ جتنی سروسز فری دے رہے ہیں تاکہ امت میں اعتماد بحال ہو اور لوگ کم از کم حلال کھانے کے عادی ہو جائیں, اس میں خرچہ نہیں ہوتا, اس میں ٹول نہیں آتے, اس میں گیس نہیں لگتی, اس میں سفر کرنا نہیں پڑتا, اس میں ہم سے پوچھو, ہمارے پاس بھی فری سی ہے سروس, بہت پیسہ پلین سے جانا پڑتا ہے, بہت سے سلاٹر ہاؤس کو دیکھنے کے واسطے کسی سے پیسہ نہیں لیتے, تو کر لیتے تو ہیں آپ ہی لوگوں سے, لیکن اس راستے سے لیتے ہیں کہ بھئی تم ڈونیشن دو, ہم کو یہ کام کرنے دو. اگر ہم تھوڑا تھوڑا سا میرے دوستو تھوڑا سا حوصلہ کر لیں, ہمت کر لیں, اللہ پاک آسان فرمانے والا ہے, صرف آپ کو ہمت کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنی ہمت ہے آپ کو دے. اگر ان میں جتنے ساتھی یہاں پر ہیں, ہر ساتھی شروع کر دیں آپ فائل وہ دینا, کیا بولتے ہیں, فارم دینا شروع کر دیجیے. جتنے ساتھی ہمارے پاس ہیں, میرے دوستو یہ گزارش کرنے کی ہمت کروں گا آپ بزرگوں سے, چونکہ میں جانتا ہوں کہ نیو یارک کے مسلمانوں کے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے, اور دل تو بہت ہی بڑا ہے ان کا, بشرطے کہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ لگانے کی جگہ ہے. ہم میں سے ہر آدمی 10-10 ہزار کی ذمہ داری لے سکتا ہے, ایک ساتھ بھی لے سکتے ہیں, اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر دے سکتے ہیں, 2 قسطوں میں دے دو, 3 قسطوں میں دے دو, سال بھر میں دے دو. ایک آدمی 10,000 کی ذمہ داری اپنے جیب سے لے لے یا اپنے خاندانوں سے دینے کے لے لے, مگر ایسی ذمہ داری لے کہ پورا کرنا ہے. میرے دوستو عمارت بھی آ جائے گی, چھوٹا موٹا مکان بھی آپس بھی مل جائے گا, ان کے قرضے بھی اتر جائیں گے, اور ان کی سیلری وغیرہ کا انتظام بھی ہو جائے گا, ان کے سفروں وغیرہ کے اخراجات بھی نکل آئیں گے, ساری چیزیں ہو جائیں, کچھ مشکل نہیں ہے. اگر ہم 10,000 کا ارادہ کریں تو اللہ مدد فرمانے والا ہے. آپ اپنے سے بھی ارادہ کر سکتے ہیں, اس کو ایڈجسٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں, ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں, اپنے دوست احباب سے ذہن بنا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں 10,000 لا کے دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں, ایسے ہو سکتا ہے. ایسے باہمت لوگ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے اپنے ارادوں کا اظہار کریں کہ کون بھائی $10,000 اللہ کے لیے شریعہ بورڈ کو دینے کا ارادہ کرتا ہے, اللہ اس کی جان میں, مال میں, عزت میں, روزی میں برکت عطا فرمائے. ہمت کر کے اظہار کرو, دوسروں کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ آمادگی کا بھی باعث ہوگا, اور دوسرے کے نام دینے کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا, اور صدقہ ان تب صدقات فنیا, اگر ظاہر کر دو تو بھی بہت اچھی بات ہے, نہ ظاہر کرو تو بھی بہت اچھی بات ہے, یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے. اس لیے اپنے اخلاص کو محفوظ رکھتے ہوئے اظہار بھی کرو کہ کون کون بھائی 10,000 دینے کو تیار ہے. فرمائے اللہ جزائے خیر دے, بتاؤ کون پہل کرتا ہے.
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہمارے گناہوں کی درگزر فرمائیے, اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے, اللہ آپ کے دین کے کام میں حصہ لینے کو قبول فرمائیے, اللہ جن ساتھیوں نے حصہ لیا ہے ان کو بھرپور جزائے خیر مرحمت فرمائیے, اور جو حصہ نہیں لیا ہے یا اللہ ان کو بھی توفیق مرحمت فرما دیجیے, نے مارا قریب کرم کا رحم کا خواب کا لطف کا خدمت کا آسانی کا معاملہ فرمائیے, اور اس پروگرام میں آپ کے کلیم میں جن ساتھیوں نے بھائیوں نے حصہ لیا ہے بھاگ دوڑ کی ہے دوڑ دھوپ کی ہے, پروردگار ان سب کی مساعی کوششوں کو قبول فرمائیے, اللہ اس ملک کی زندہ اسلام کو زندہ فرما دیجیے, ہدایت کو فرما دیجیے, برادران ملک کو اسلام کی توفیق نصیب فرما دیجیے, مسلمانوں کو ایمان پر جینے اور ایمان پر مرنے کا حوصلہ نصیب فرمائیے, اے اللہ اسلام کے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہمیں بنا دیجیے, اے اللہ دین کے تقاضوں پر لبیک کہنے کی ہمت اور جرت ہمیں نصیب فرمائیے, اس کے حوصلے اور عزائم ہمیں نصیب فرمائیے, اس کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے, اپنے بچوں کی دینی تعلیم کرنے کی فکر ہمیں نصیب فرمائیے, اللہ ہمارے تمام امور زندگی کے اندر دین کو سامنے رکھ کر زندگی کی توفیق نصیب فرمائیے, اور اس میں علماء سے اگر خدمت لینی پڑے تو بھرپور سے خدمت لینے کی توفیق عطا فرمائیے, کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہمارے پروگرام کو قبول فرمائیے, ہمیں سے ہر ایک کو قبول فرمائیے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی معاونت کی توفیق نصیب فرمائیے, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے, صلی اللہ علیہ مبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین, رحمتک یا ارحم الراحمین.